اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، گزشتہ پروگراموں کی مانند آج کے پروگرام میں بھی ہم امامت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو دو چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ پہلی، ایک ایسے جامع قانون کی جو امت کی ذاتی اور سماجی زندگی کے بنیادی اصولوں کا تعین کرے، جس کے لیے قرآن کریم موجود ہے، اور دوسری چیز ایسے افراد کی موجودگی کہ جو کتاب خدا قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو پوری طرح جانتے ہوں اور اس کے توسط سے مسلم امہ کی امامت و رہبری کریں، اور خود زمین پر انسان کامل ہونے کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان اپنی دینی و دنیاوی زندگی میں ایک پروگرام اور ضابطۂ حیات کا محتاج ہے کہ جو سعادت و کمال کی جانب اس کی رہنمائی کرے، اور وہ ایسا جامع و کامل ہو کہ اس میں انسان کی تمام بنیادی ضروریات پر توجہ دی گئی ہو۔ واضح ہے کہ انسان اپنے ناقص و محدود علم و صلاحیت سے ایسا قانون وضع کرنے سے عاجز ہے، لہذا انسان کی خلقت و آفرینش کے اہداف و مقاصد کے عملی جامہ پہننے کا انحصار وحی الہی کے ذریعے اس کی رہنمائی پر ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ ایسے انبیاء بھیجے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی کے راستے دکھائے اور اس کی اس ضرورت کو برطرف کرے۔ دنیا میں اب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے انبیاء آئے جنہوں نے توحید و یکتا پرستی کی جانب دعوت دی، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے۔ اس بات کے پیش نظر کہ اسلام آسمانی و الہی ادیان کے مجموعے کا آخری دین ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سعادت و نجات کی جانب انسان کی رہنمائی کے تسلسل نے نیا پہلو اختیار کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ آپ کی رحلت کے بعد امت کے درمیان مختلف قسم کے اختلاف و تفرقے پیدا ہو جائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں حضرت کے بعد جنگوں اور کشمکشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امت کا اتحاد بکھر گیا۔ ان مسائل کے مد نظر یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے مستقبل، اصول دین کی حفاظت اور سماج کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی چارہ اندیشی نہ کی ہوگی، اور ایسے رہبروں اور رہنماؤں کا انتخاب نہ کیا ہوگا کہ جو کشتی امت کو خطرات سے نجات دلائیں۔ وہ لوگ کہ جو دعوے دار ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سماج کی ہدایت و رہنمائی کا کوئی انتظام و اہتمام نہیں کیا اور امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے عالم میں جب اسلامی سماج کو ایک جانب داخلی منافقین کی طرف سے خطرات لاحق تھے اور دوسری جانب سرحدوں کے باہر روم و ایران جیسی دو بڑی بادشاہتوں کی طرف سے مرکز اسلام کو تباہ و برباد کر دینے کا خطرہ موجود تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو بلا کسی رہبر و رہنما کے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہٰذا واضح ہے کہ ان سخت و قابل پیش گوئی مسائل و مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ نے امت کی حفاظت و ہدایت کی ذمہ داری ضرور لائق و فائق افراد کے سپرد کی ہوگی۔ در حقیقت اسلام ایک دین کی حیثیت سے اسی صورت میں قیامت تک انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کر سکتا ہے جب اس دین میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد انسانی معاشرے کی مصلحتوں کو سمجھنے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی مناسب و مضبوط رائے حل کی پیشگوئی موجود ہو۔ جیسا کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اپنے بعد کے دور کے لیے دو اہم چیزوں کی جانب نشاندہی فرمائی ہے، ایک کتاب خدا اور دوسری اپنی عترت و اہل بیت۔ یہ حدیث اس کلیدی و اہم نقطے کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو گراں بہا میراث یعنی قرآن و اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور اگر مسلمان ان دونوں سے متمسک رہیں اور انہیں اپنے لیے نمونۂ عمل بنائیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، یعنی انسان کی نجات و کامیابی کے لیے دو بنیادی عناصر کی ضرورت ہے، ایک ایسے جامع و مکمل قانون کی جو اس کی ذاتی و سماجی زندگی کے بنیادی اصول و ضوابط کا تعین کرے، اور کتاب خدا وہی قانون ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کو ایسے فہیم و دانا افراد کی ضرورت ہے کہ جو قرآنی معانی و مفاہیم کے بحر عمیق میں غوطہ زن ہوں، اس کے رموز و معارف سے واقف ہوں، اور قرآن کی حکمت آمیز تعلیمات سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کریں۔ قرآن کریم ایک جامع و برتر قانون کی حیثیت سے انسان کے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں باطل کے داخل نہ ہونے یا اسے کسی بھی طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لی ہے۔ لیکن اس بات کی جانب بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ دین کے تمام احکام و قوانین کو قرآن کی آیتوں سے اخذ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر نماز کی رکعتوں کی تعداد، اس کو انجام دینے کے طریقوں اور دیگر بہت سے احکامات کو ظاہر قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنانچہ معمولاً احکام دین کی تفصیلات بیان کرنا اور ان کی تعلیمات دینا پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اور پیغمبر جو تمہارے لیے لائے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس طرح احکام دین حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی جانب مراجعہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں دوسرا نقطہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ انسانوں کو ہمیشہ ہی ایک صالح و نیک رہبر و رہنما کی ضرورت ہے کہ جو قرآنی معارف کو بالکل صحیح اور اس کی روح کے مطابق پیش کریں، کیونکہ قرآن کتاب قانون ہے، اور قانون کے لیے تشریح و تفسیر اور اس پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کی دنیا میں بھی قوۂ مقننہ کے ساتھ ہی ساتھ عدلیہ اور مجریہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ قانون کے لیے اس پر عمل درآمد کرانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کی بنیاد پر اسلام حقیقی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد امامت و رہبری کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے لائق جانشینوں کا بھی تعارف کراتا ہے جو علم الہی کے حامل ہوتے ہیں، تاکہ حقائق دین کو واضح طور پر بیان کر سکیں۔ ان افراد کو ہر طرح کی آلودگی اور غلطی و گناہ سے پاک ہونا چاہیے، تاکہ نفسانی خواہشات و محرکات کا شکار نہ ہوں۔ انہیں آئینے کی مانند صاف و شفاف شکل میں جو کچھ بھی پیغمبر نے پیش کیا ہے بغیر کسی انحراف و تبدیلی کے دکھانا چاہیے۔ ان افراد کو اعلیٰ ترین صفات کا حامل ہونا چاہیے، تاکہ سماج کے لیے آئیڈیل بن سکیں اور پیغمبر اسلام کے تربیتی کردار کو جاری رکھیں۔ فطری امر ہے کہ منزل کمال پر فائز شخصیتیں ہمیشہ عدل و انصاف کے فروغ کی کوشش کرتی ہیں، اور حالات فراہم ہونے پر عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کرتی ہیں کہ جو انسان کی دیرینہ آرزو ہے۔ بنا بنی ختم نبوت اسی وقت حکمت الہی کے مطابق ہو سکتی ہے کہ جب پاک و معصوم ائمہ کے تعین کے ہمراہ ہو۔ واضح ہے کہ جو امام ان صفات کا حامل ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب و منصوب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی جانتا ہے کہ اس طرح کے صفات اور علم اس نے اپنے کس بندے کو عطا کیا ہے۔ اب ہم امامت کے بارے میں چند نکات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس وقت کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا اور آپ اس آزمائش میں کامیاب رہے۔ اس آزمائش میں حضرت ابراہیم کی عظمت و مرتبے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی گہری دوستی و معرفت آشکار اور ثابت ہو گئی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان و آزمائش میں کامیاب اور سربلند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص انعام سے نوازا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام و رہبر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت و رسالت کے منصب پر پہلے سے ہی فائز تھے، لیکن نہایت سخت اور طاقت فرسا امتحان کے بعد آپ کو مقام امامت عطا کیا گیا۔ یہ منصب حضرت ابراہیم کی نظر میں اتنا گراں قدر تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا عہدہ یعنی مقام امامت ظالمین کو ہرگز نہیں ملے گا، لیکن ہاں تمہاری نسل میں جو پاک و معصوم ہیں وہ منصب امامت کے لائق ہیں، اور ظالم و بدعنوان افراد اس منصب کی لیاقت نہیں رکھتے۔ سماج میں عوام کے درمیان امام بہت ہی گہرے کردار کا حامل ہے۔ جس طرح سورج اپنی روشن کرنوں سے سبزہ و گل اور تمام مخلوقات کو زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح امام بھی سماج کو حیات معنوی عطا کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی 43 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی غیبی امداد مومنین کو ظلمت سے نور کی جانب ہدایت کر سکتی ہے، اور امام کے سلسلے میں بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ ائمہ اور انبیاء کی معنوی کشش ظرف کے حامل انسانوں کی تربیت اور انہیں جہالت و ظلمت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ایک ظریف نقطہ جس پر محققین نے بہت کم توجہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امامت ایک قسم کا الہی عہد و پیمان ہے، امام معصوم کو کہ جو خاص خصوصیات کا حامل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن افراد کی زندگی میں حق سے انحراف یا ظلم و ستم کے خفیہ یا آشکارا پہلو ہوں گے وہ امامت کی لیاقت نہیں رکھتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور انسانوں کی زندگی اور ان کے پوشیدہ اعمال سے آگاہ ہے؟ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔